بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اے مسلمانوں خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله عليم خبير صلوات الله اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. سب کے سب ایک خاندان کی فرد ہیں، ایک گھرانے کے افراد ہیں، اور یہی لوگ جب آگے بڑھیں تو ایک گھر سے کئی گھر بنے، ایک خاندان کئی خاندانوں میں تبدیل ہوئے، خاندانوں کے ملنے سے قبیلے بنے اور قبیلوں کے ملنے سے سماج تشکیل پایا، معاشرہ وجود میں آیا، جس معاشرے کو ہم انسانی معاشرہ کہتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں، ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور آپس میں میل ملاپ قائم ہو سکے، خرید و فروخت ہو سکے، تو پھر شناخت ہو سکے ایک دوسرے کی، تاکہ آپس میں اتحاد کا ماحول پیدا ہو سکے اور آپسی ارتباط سے نوع انسانی ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے. یعنی یہ سب کچھ انسانی سماج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان تھا، جو مختلف رنگ، مختلف قبیلے، مختلف قوم، مختلف حصوں میں جو انسانوں کو پیدا کیا گیا، مختلف طبقات میں جو انسانوں کو بانٹا گیا، کسی کو شرق میں پیدا کیا، کسی کو غرب میں پیدا کیا، کسی کو شمال میں پیدا کیا، کسی کو جنوب میں پیدا کیا، لیکن یہ سب فخر و مباحات کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر تفخر اور ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے نہیں کہ ہم شمال کے رہنے والے ہیں تو جنوب والوں پہ فوقیت رکھتے ہیں، ہم غرب کے ہیں تو شرق پر فوقیت رکھتے ہیں، ہم گورے ہیں تو کالوں پر فوقیت رکھتے ہیں، ہم فلاں قوم اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسری قوموں کو ذلت کی نظر سے دیکھیں، ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور فلاں نژاد سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسری نژاد کو گرا ہوا تصور کریں. اس لیے یہ سب چیزیں نہیں پیدا کی گئی ہیں، یہ سب اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اور آپس میں ایک دوسرے سے تنوع ہو، اور یہ تنوع انسان کی ترقی کے لیے ایک زینہ بن سکے، نہ کہ ان کے تنزل کا سبب بنے. یہ اقوام میں اللہ نے مساوات رکھا ہے، یعنی کہا کہ کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے, کوئی خاندان بڑا نہیں ہوتا کوئی خاندان چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی کوئی قوم چھوٹی نہیں ہوتی, کوئی طبقہ اونچا نہیں ہوتا کوئی طبقہ نچلا نہیں ہوتا, تو سارے طبقات برابر ہیں یعنی مساوات ہیں. اس سے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اسلام دین مساوات ہے, اسلام مساوات کا پیغام دے رہا ہے. اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہر خاندان ایک جیسا ہے لہذا مساوی ہے, اسلام مساوات کا قائل ہے, گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس سے کیا پیغام مل رہا ہے کہ اسلام مساوات کا قائل ہے. لیکن جب گفتگو آگے بڑھنے لگی اور آگے بڑھنے لگی, مرد اور عورت کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر بھی فوقیت نہیں بتائی گئی, لیکن جب بات آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ اسلام مساوات کا قائل نہیں ہے بلکہ عدل کا قائل ہے, اسلام انصاف کا قائل ہے. تب کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تو اللہ کے نزدیک وہ لوگ مکرم ہیں, وہ لوگ محترم ہیں, وہ لوگ عزیز ہیں اور وہ لوگ اللہ سے قریب ہیں جو لوگ تقویٰ رکھتے ہیں. یعنی تقویٰ کو ملا کے فضیلت قرار دیا گیا کہ تقویٰ رکھنے والے اور تقویٰ نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہل یستوی الاعمى والبصیر, کیا آنکھ رکھنے والے اور آنکھ نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسلام کی نظر میں استاد اور شاگرد برابر نہیں ہے, باپ اور بیٹا برابر نہیں ہے, بلکہ اسلام حدود کا قائل ہے, وہاں تک مساوات ہے جہاں تک انسان کی وہ چیزیں ہیں جو اس کے اقتصادی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے, وہاں پر مساوات ہے. لیکن جہاں پر انسان کی اپنی اقتصاد شروع ہوتا ہے وہاں پر اللہ فضیلت دیتا ہے کہ تم نے تقوی کو حاصل کیا ہے لہذا تم لوگ فضیلت رکھتے ہو. السابقون السابقون اولئک المقربون, کہ جو لوگ سبقت رکھتے ہیں, یہاں تک کہ اسلام لانے والوں کے لیے کہا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے دونوں مسلمان برابر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ وہ لوگ فضیلت میں آگے ہیں. تو جو لوگ فضیلت میں آگے ہیں ان کی فضیلت کا اسلام قائل ہے. اسلام نے کہا کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بصیرت رکھنے والے اور بصیرت نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا شعور رکھنے والے اور شعور نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عبادت گزار اور غیر عبادت گزار دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو فضیلت کا معیار خاندان کو نہیں قرار دیا گیا, فضیلت کا معیار قبیلے کو نہیں قرار دیا گیا. اگر اب بھی کسی کے ذہن میں طبقاتی نظام ہے تو سمجھیے وہ اسلام کی روح سے واقف نہیں ہے. اگر آج بھی کوئی خاندان پر فخر کرتا ہے, قبیلے پہ فخر کرتا ہے, قوم پر فخر کرتا ہے اور اونچ نیچ کا قائل ہے تو سمجھیے وہ اسلام کے نظام اور اسلام کی روح سے واقف نہیں ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ سلسلے جب آگے بڑھتے رہے لیکن اختلافات وہاں پیدا ہوئے. یہ جو اختلافات اللہ نے رکھے ہیں یہ اختلافات کا سبب نہیں ہے, یہ تو تنوع ہے کائنات میں اور کائنات کی خوبی اسی میں ہے کہ اس میں تنوع پایا جاتا ہے. سب کا چہرہ ایک جیسا ہوتا تو تنوع نہ ہوتا, سب کا خط ایک جیسا ہوتا تو تنوع نہ ہوتا, سب کا روپ ایک جیسا ہوتا تو تنوع نہ ہوتا. تو چمن کی خوبی ہی تنوع میں رکھی گئی ہے کہ مختلف گل جب ایک جگہ جمع ہوں گے تبھی گلدستہ کہلائے گا, ایک ہی رنگ کے پھولوں سے گلدستہ نہیں بن سکتا. تو اللہ نے مختلف رنگ و روپ کا ایک گلدستہ تیار کیا ہے. اگر آپ حج پر جائیں گے تو وہاں معلوم ہوگا کہ کوئی انڈونیشیا سے چلا رہا ہے, کوئی ملیشیا سے چلا رہا ہے, کوئی افریقہ سے چلا رہا ہے, کوئی ہندو پاک سے چلا رہا ہے. تو سارے کے سارے رنگ و روپ ایک جگہ جمع ہو کے گلدستے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو ایک کرنے چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں جدائی کا سبب نہیں ہے, جدائی کا سبب ان کی خواہشات نفسانی ہیں. خواہشات نفسانی کی وجہ سے تقسیم ہوئی ہے, اللہ نے تقسیم نہیں کی ہے, بندوں کی خواہشوں نے ایک دوسرے کو تقسیم کیا ہے. ان کی خواہشات نفس نے, ان کے غلط افکار نے, ان کے غلط نظریات نے, ان کے آپس میں تفاخر کے نظریے نے ایک دوسرے کو پر غرور اور تکبر اور عجب کی بیماریوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے، بدگمانیوں نے ایک دوسرے کو الگ کر دیا ہے، نفسانی خواہشات نے ایک دوسرے کو الگ کر دیا ہے۔
سبحان اللہ،
کس نے الگ کیا ہے لوگوں کو؟ قوموں میں کون تفرقہ ڈالتا ہے؟ ملتوں میں کون تفرقہ ڈالتا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو ملت سازی کے لیے بھیجا ہے اور امت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ بکھرے ہوئے افراد کو جمع کرنا یہ انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ انبیاء کے کام بکھرے ہوئے افراد کو، بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا یہ انبیاء کا کام تھا۔ ہر نبی کا کام امت سازی تھا۔ شیطانوں کا کام امتوں کو توڑنا ہے اور انبیاء کا کام امتوں کو جوڑنا ہے۔ آدم آئے تھے امتوں کو جوڑنے کے لیے، نوح آئے تھے امت کو جوڑنے کے لیے، خلیل آئے تھے امت کو جوڑنے کے لیے، کلیم آئے تھے امتوں کو جوڑنے کے لیے۔ جناب موسیٰ کا سارا ہم و غم یہ تھا کہ میری امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے، امت تفرقے کا شکار نہ ہو جائے، کسی کو نظر نہ لگ جائے میری اس امت پر۔ اس لیے موسیٰ صحراؤں میں لیے اپنی امت کو بھٹکتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میرے امتیوں تم اکٹھا رہو، تم بکھرنے نہ پاؤ، تم میری زندگی کا سرمایہ ہو، تم پر کسی کی بری نظر نہ لگ جائے، شیطانوں کی سازشوں کا تم شکار نہ ہو جاؤ، تم لوگ اکٹھا رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ تفرقے کا شکار ہو جاؤ۔ جناب یعقوب کی کوشش یہی تھی کہ بھائیوں کے درمیان میں اختلاف رائے نہ پیدا ہو نہ پائے، کہ بھائی اکٹھا رہے، یہ انبیاء کی آرزو رہی ہے، انبیاء کی خواہش رہی ہے، انبیاء کی تمنا رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو انبیاء کے مشن کو لے کے آگے بڑھے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ امت رسول بکھرنے نہ پائے، امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے۔ اسی لیے ان کی کوشش یہی رہی، حوالین عیسیٰ کی کوشش یہی رہی، یہاں تک کہ محمد عربی کے جو خاص و خاص اصحاب تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے، امت تفرقے کی شکار نہ ہو۔ تو یہی سے دوست اور دشمن کی شناخت معلوم ہوتی ہے کہ ہم درد کون ہیں، اسلام کا دوست کون ہے، اسلام کا دشمن کون ہے، انبیاء کا دوست کون ہے، انبیاء کا دشمن کون ہے، موسیٰ کا دوست کون ہے، موسیٰ کا دشمن کون ہے، عیسیٰ کا دوست کون ہے، عیسیٰ کا دشمن کون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ کی کوشش امت بنانے میں تھی، فرعون کی کوشش امت کو توڑنے کی تھی۔ خلیل امت کو جوڑنا چاہتے تھے، فرعون امت میں تفرقہ ڈالنا چاہتا تھا۔ نمرود افتراق پیدا کرنا چاہتا تھا، نمرود اختلاف پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے درمیان میں تفرقہ ڈالنا چاہتا تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل کی کوششیں یہی تھی کہ امت محمد میں اختلاف پیدا ہو جائے، نبی کریم کی امت تفرقے کا شکار ہو جائے۔ لیکن نبی کریم یہی چاہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جوڑنے میں اتنی فراغ دلی سے مصطفیٰ نے کام لیا کہ اسی مسلمانوں کی بزم میں وہ لوگ بھی آ گئے جو عبداللہ ابن عبی جیسے لوگ تھے۔ منافقین کا گروپ بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، لیکن مصطفیٰ کا کام جوڑنا تھا، توڑنا نہیں تھا، آنے والوں کو دور کرنا نہیں تھا، دور والوں کو قریب کرنا تھا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد مصطفیٰ کو جن کے بارے میں یقین تھا، لیکن وہ لوگ بھی جب مصطفیٰ کے سامنے سر کو نیوڑا کر آئے تو نبی کریم کا شرح صدر دیکھیے، الم نشرح لک صدرک، اے حضور ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، ہمارے دل میں اپنے بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے، بھائی بہنوں کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارا دل تو اتنا تنگ ہے کہ اس دل میں اپنی ذات کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہو سکتا، اتنے تو ایسے ہیں کہ اپنے میں نہ بچوں کو شامل کرتے ہیں، نہ زوجہ کو شامل کرتے ہیں، نہ خاندان کو شامل کرتے ہیں، اتنا بڑا دل کہاں سے لائیں گے جس میں سارا قبیلہ قبیلہ شامل ہو جائے، ساری قوم شامل ہو جائے، ساری ملت شامل ہو جائے، بلکہ ساری انسانیت شامل ہو جائے۔ جب تک اتنا بڑا دل نہیں ہوتا ہے، انہیں ساری دنیا انسانیت کا امام نہیں بناتا۔ کوئی ایک چھوٹے سے قافلے کا سالار ہوتا ہے، کوئی پوری انسانیت کا قافلہ سالار ہوتا ہے۔ جو ساری کاروان کا سالار ہوتا ہے، تو اس کے اندر کتنا وسیع دل ہوگا کہ جس کے اندر سارے کے سارے لوگ آ جائے۔ پورا مکہ آ گیا لیکن مصطفیٰ کا دل بھرا نہیں، پورا مدینہ شامل ہو گیا، مصطفیٰ کا دل ابھی بھرا نہیں۔ آج بھی مصطفیٰ روتے تھے راتوں میں کہ کہیں یہ مشرکین کیوں اسلام نہیں لاتے۔ آواز آئی، اے نبی اندرتہم ام لم تندرہم لا یؤمنون، کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ اسلام لانے والے نہیں ہیں۔ چاہے لاکھ آپ انہیں خطرات سے آگاہ کریں، لیکن یہ دندر میں پھنسنے والی قوم ہے، یہ نجات نہیں پائے گی۔ لیکن مصطفیٰ کہتے تھے، پروردگار میری آنکھوں میں وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے کسی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھوں اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے، یہ انسانیت سے بعید ہے۔ اور اللہ نے درد انسانیت اتنا دیا ہے، لوگ اپنوں پہ ترس نہیں کھاتے، مصطفیٰ دشمنوں پہ رحم کھاتے ہیں۔ لوگ اپنوں پر احسان نہیں کرتے، مصطفیٰ دشمنوں پہ احسان کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی ترچھی نظر سے دیکھ لے، آپ دوبارہ نظر ملا کے نہیں دیکھتے۔ کوئی آپ پر ایک مرتبہ گندگی پھینک دے، آپ اس راستے پہ نہیں جاتے اور گندگی پھینکنے والوں کا گلا دبا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ تیمارداری کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بڑھیا کہاں گئی جو میرے سر پہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ اتنا بڑا دل کہاں سے لائے گا مسلمان، اتنا بڑا دل مسلمان کہاں سے لائے گا؟ اگر مزاج مصطفیٰ سے نہیں ملتا ہے، اگر کوثر کا پانی آپ کو نہیں جمتا ہے، تو پھر آپ وہی کاشی کا پانی پیجیے، وہی گنگا کا پانی پیجیے۔ اگر آپ کو یہ مزاج اگر نہیں جمتا ہے، تو پھر آپ کو کوثر کی جام کی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ جو کوثر کا جام پی لیتا ہے، اس کا دل اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ دشمنوں کے حق میں بھی دعا کرتا ہے۔ سلوات پڑھو محمد والا، سارے انبیاء کی کوششیں یہی رہی، دور آگے بڑھتا رہا۔ وفات نبی کے بعد وہ لوگ جو سب سے زیادہ قریبی تھے، انہوں نے اپنی قربانیاں دی، سب کچھ دیا، لیکن تاکہ ملت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے، امت تفرقے کا شکار نہ ہو، اس کے لیے ہر چیز سے سمجھوتا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے میراث مصطفیٰ کو لٹتا ہوا دیکھتے رہے۔ لیکن سب سے اہم کام ملت کو جوڑنا تھا، جس کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کی کوشش یہی تھی کہ ملت تفرقے کا شکار نہ ہو۔ یہاں تک کہ موقع غدیر خون پر مصطفیٰ کو اگر فکر تھی، تو اسی بات کی فکر تھی کہ کہیں یہ اجتماع بکھرنے نہ پائے۔ میں اعلان کروں یا نہ کروں، آواز آئی، مصطفیٰ اگر ملت کو جوڑنا ہے، تو پھر ایسی شخصیت کا اعلان ضروری ہے جو ملت کو جوڑے رکھے۔ اگر تم یہ اعلان نہیں کرو گے، تو پھر ملت تفرقے کا شکار ہو جائے گی، جس کا خوف تم کو ہے۔ تم ملت کو جوڑے رکھنا چاہتے ہو نا، ہم تم کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ لوگوں کے شر سے بچانا ہمارا کام ہے، ملت کی فکر کا جذبہ صحیح ہے، لیکن تم یہ اعلان نہیں کرو گے تو ملت تفرقے کا شکار ہو جائے گی۔ علی ابن ابی طالب کی یہ فضیلتیں ہیں، جو لوگ فضیلتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ فضیلتیں تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ابن ابی الحدید نے کہا، علی کی فضیلتیں ڈھونڈنا ہے تو خیبر و خندق کا رخ مت کرو، جاؤ نہج البلاغہ پڑھو،
تو معلوم ہوگا کہ علی کی فضیلتیں ہر ہر صفحے پہ ملے گی، ہر ہر ورق پہ ملے گی، ہر ہر سطر پہ ملے گی۔ نہج البلاغہ چھوڑ کر علی کی فضیلتیں کہاں تلاش کر رہے ہو؟ صرف احساسات ملیں گے، جذبات ملیں گے، شاعروں کے تخیلات ملیں گے، فضیلتیں نہیں ملیں گی۔ فضیلت ملنا ہے تو یا نبی کے کلام میں ملے گی، یا قرآن کریم کے ایک قرآن کریم میں ملے گی، یا نہج البلاغہ کے صفحات میں ملے گی۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ 33 سال کا نوجوان امت اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی کتنی بڑی فضیلت ہے سوچنے والوں کے لیے، دانشمندان عالم کے لیے، مفکران عصر کے لیے۔ جو لوگ عظمت صحابیت جاننا چاہتے ہیں، جو لوگ مصطفیٰ کے قریبی اور ساتھیوں کے مزاج کو جاننا چاہتے ہیں اور عظمت امیر المومنین کو جاننا چاہتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ ایک 33 سال کا نوجوان امت اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے کہ ایک گھاک قسم کا بوڑھا آ کر یہ کہتا ہے کہ اے علی، اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں حکومت مل سکتی ہے، تمہیں تخت و تاج مل سکتا ہے، میں تمہارے لیے مدینے کی گلی کوچوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا۔ تو آواز آئی، امیر المومنین نے کہا کہ ابو سفیان، تم کو اسلام سے کب سے محبت ہو گئی؟
کیا بات
ہے کہ میں تمہیں حکومت آپ کا حق ہے، اقتدار آپ کا حق ہے، اور بغیر اقتدار اور بغیر حکومت کے اسلام کے قوانین پیادہ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت نبی قائم ہو، تو حکومت چاہیے، اور حکومت میں دلانے کے لیے تیار ہوں، آپ آگے بڑھیے، یہ آپ کا حق ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا، سنت بچاؤں گا ضرور، لیکن سب سے بڑی سنت امت کو جوڑے رکھنا ہے۔ سب سے بڑی سنت امت نبی کے درمیان میں اتحاد قائم رکھنا ہے۔ اس اتحاد کے مقابلے میں میں کسی بھی قسم کا کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر امیر المومنین نے ثبوت اختیار کیا۔ خواہشات نفس پر استماع سے ضبط کرنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اظہار جذبات آسان ہے، جذبات پر نہار لگانا مشکل ہے۔ احساسات کا اظہار کر دینا آسان کام ہے، طاقت کا اظہار آسان کام ہے۔ خیبر وہ جگہ ہے جہاں طاقت کا اظہار کیا گیا، طاقت کا اظہار آسان ہے، لیکن بعد رسول طاقت کو ضبط کیا گیا، تلوار کو نکالنا نیام سے آسان کام ہے۔ ایک غازی کے لیے تلوار کو نیام میں رکھنا مشکل کام ہے، ایک غازی کے لیے، ایک پہلوان کے لیے، ایک طاقتور ذات کے لیے، ایک قوت دار شخصیت کے لیے اپنے جذبات کو پر قابو رکھنا کمال ہے، جذبات کا اظہار کمال نہیں ہے۔ چاہے غم کا موقع ہو کہ خوشی کا موقع ہو، اظہار غم آسان ہے، اظہار خوشی آسان ہے، لیکن حکم مولا کی خاطر جذبات پہ کنٹرول رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ورنہ دو نہ غم میں احساس ہو ضبط کر سکتے ہیں، نہ خوشی میں احساسات کو ضبط کر سکتے ہیں۔ آسان کام یہی دیکھا جاتا ہے کہ غم ہو تو اظہار غم کر دیا جائے، خوشی ہو تو اظہار خوشی کر دیا جائے، یہ دونوں کام آسان ہیں اگر آپ غور کریں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں ابن ابی حدید جیسی شخصیتیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، وہ لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں، ان کو لوگوں کو خیبر و خندق کی فضیلت نظر آتی ہے، لیکن ابن ابی الحدید کو بعد رسول علی کی سنجیدگی میں تعجب ہوتا ہے کہ بعد رسول کوئی نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کے خیالات بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان، بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کاروان، ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا، 14 صدیاں بیت گئی، حالات بدلتے گئے، زمانہ آگے بڑھتا رہا، 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے، قرآن اب تک بول رہا ہے، خانہ کعبہ باقی ہے، درب و بلا کا لے کے سہارا گنبد خضرا باقی ہے، سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں، حق کا تھریرا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے، ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان بھی امری ہرکارے توڑے ہیں، باسی سلطان کے لاتوں بل سینوں میں چھپے تھے، ہاتھوں پہ قرآن اٹھے، جن بنیادوں میں لہو تھا خسر کو آدھی شان اٹھے، سب دیواریں بیٹھ گئے، مظلوم کا روزہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، اب بھی ملیں گے ٹوٹے ہوئے کچھ خنجر والے دریا پر، آئے آ کر لوٹ گئے سب دورے کالے دریا پر، قبضہ کرنے آئے تھے سب طاقت والے دریا پر، سب کا قبضہ ختم ہوا، عباس کا قبضہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، لال و غور نے دام لگائے، سکوں کی جھنکار ہوئی، لمبے خواہوں والے اٹھے، فتووں کی بھرمار ہوئی، دیدے کے در تم ہی بتائیے، جیت ہوئی یہ ہار ہوئی، سجدے میں سر کاٹ لیا تھا لیکن سجدہ باقی ہے، 14 صدیاں کی گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے، یہ 14 صدیوں کے اندر مختلف حالات سے مختلف ادوار سے زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ خلافت عثمانی ترکی کی سرزمین پر آ کر آخری ہچکیاں لینے لگی، اور استنبول کا شہر استنبول میں تبدیل ہو گیا، لکھت بدل گئی، طرز نوشتن ختم ہو گیا، طرز تحریر ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کے شیرازے کو تقسیم کر دیا گیا، مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو گئی امت، مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا گیا، اور مختلف ملکوں میں انہیں بانٹ دیا گیا، ایک ملک کو کئی ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا، پھر اس ملک کو ہر شہر اور ہر محلے کا نام ایک ملک رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ملکوں کے درمیان میں تقسیم واقع ہوئی، یہاں تک کہ اسلام مسلمان دم توڑتے ہوئے نظر آئے، لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پھر امت میں شعور پیدا ہوگا، پھر امت جاگے گی، پتھر کے پتوں کی طرح امت بکھرنے لگی تھی، کسی کو یقین نہیں تھا کہ پھر امت میں شعور پیدا ہوگا، پھر حیدر کرار کا ایک بیٹا اٹھے گا، اور پوری دنیا کو پھر ایک مقام پہ سمیٹنے کی کوشش کرے گا، 14 صدیوں کے بعد میں امام خمینی جیسی شخصیت پیدا ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد ملت کو جوڑنے کا کام شروع کیا، وہ کام جو انبیاء کی میراث تھی، وہ کام جو اولیاء کی میراث تھی، وہ کام جو ائمہ کا کام تھا، اس کام اور مسلم کو لے کے آگے بڑھے، ملتوں کو جوڑنے کا کام شروع کیا، دشمنان اسلام کا کام ملتوں کو توڑنا تھا، اسرائیل ملکوں کو توڑنے کے در پہ لگ گیا، اور مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے لگا، لیکن اس ملک نے کہا کہ نہیں، ہم افتراق نہیں کریں گے، ہم ملتوں کو جوڑیں گے، لیکن افسوس ہے ہم پر کہ ہم جوڑنے والی امت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، توڑنے والی امتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جو جوڑ رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو توڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، وہ خمینی جس نے ملتوں کو جوڑنا چاہا، ہم اس کی تصویر پھاڑنا چاہتے ہیں، اور اس تصویر پر نعوذ باللہ تھوکنا چاہتے ہیں، جو اس تصویر پہ تھوکے گا وہ ملت تباہ ہو جائے گی، وہ ملت برباد ہو جائے گی، وہ قوم تباہ ہو جائے گی، اس لیے کہ تم اس کی تصویر پہ تھوک رہے ہو کہ جو تصویر تم کو جوڑنا چاہتی تھی تم کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس نے لبنان کو جوڑ لیا، عراق کو جوڑ لیا، دنیا کے سارے شہروں کو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن تم اس سے جوڑنا نہیں چاہ رہے ہو، ہاں عزیزان گرامی، جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں ان کے گھر پر آگ لکڑیوں کا انبار علی نے جوڑنے کی کوشش کی تھی. کیا ہوا؟ اس کا بدلہ کیسے لیا گیا؟ شہزادی نے یہ کہا تھا, اے علی چلو میں ہر گھر پہ پھٹکا ماروں گی, تمہارا حق غصب کیا گیا ہے نا, تمہارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے نا, تمہارے خلاف بہتان ترازی ہوئی ہے, تمہارا حق غصب ہوا ہے. ہر گھر کو پھٹکا کے کہا, ہل ترک ابی یوم الغدیر القمل احد الوزراء, کیا میرے بابا نے غدیر قوم میں کوئی عذر باقی چھوڑا تھا؟ تم نے میرے علی پر ظلم کیوں کیا؟ تو سب نے ایک ہی جواب سے کہا, بہت دیر ہو گئی, جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اب آپ گھر میں بیٹھے رہیے. لیکن کیا ایسے لوگوں کو گھر میں بھی لوگ بیٹھنے دیں گے؟ نہیں, یہ حکومتوں کے پرخ چڑ رہے تھے, ان کا سکوت اور ان کی آواز سے حکومتیں بہل رہی تھی, اور شہزادی سکوت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, شہزادی خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. تبھی عزیزان جلالی, یہ اثار ثواب کی مجلس ہے, یہ زیارت کی مجلس ہے, تو پھر شہزادی کونین کی مصیبت کو یاد کریے کہ جب کوئی معظمہ دنیا سے اٹھتی ہے تو ہمیں شہزادی فاطمہ زہرا یاد آتی ہے, ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں کہ معظمہ کتنی عبادت گزار تھی, معظمہ کتنی ہمدرد تھی, معظمہ یہ سارے صفات آپ کو کہاں سے ملے؟ شہزادی کی خدمت کی وجہ سے ملے, شہزادی سے محبت کی بنیاد پہ ملے. خاتون جنت سے جو دل میں محبت تھی, تو پھر اظہار سے ہمدردی ہو رہی تھی, جسم سے ہمدردی کا اظہار ہو رہا تھا. اتنے مومنین آج جمع ہو گئے ترسا دینے کے لیے. میں کہتا ہوں جب آگ لگی تھی تو کون آئے تھے بچانے کے لیے؟ جب گھر پہ آگ لگی تھی تو مدینے والے کہاں تھے؟ زبیر نے آ کے تلوار کھینچی تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خود زبیر تلوار کھینچے علی کے مقابلے میں آئے. وقت گزرتا رہا لیکن مدینے کی یادیں ختم نہیں ہوئی, مدینے کی یادیں ختم نہیں ہوئی. زینب چھوٹی تھی, ان میں کلثوم چھوٹی, امام حسن امام حسین چھوٹے تھے. جب گھر پہ دروازہ چل رہا تھا تو شہزادی دروازے پہ آ کے کہہ رہی تھی, دروازے پہ آ کے کہہ رہی تھی, کیا تم نے گھر کو آگ لگا دو گے؟ جس گھر میں نبی کی امانت رہتی ہے, جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں, جس گھر میں زینب و ام کلثوم رہتی ہے, کیا تم اس گھر کو جلا دو گے؟ شہزادی نے حیا کے لیے یہ نہیں کہا کہ ارے میرے شکم میں ایک بچہ بھی ہے, کیا تم اس بچے کو بھی شہید کر دو گے؟ لیکن تھوڑی دیر نہیں گزری کہ جلتا ہوا دروازہ گرا, فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی, اور شکم مبارک میں جو بچہ تھا جس کا نام تاریخ نے محسن بتایا ہے, یہ بچہ شکم مادر میں شہید ہو گیا. کوئی پوچھے شہادتوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, میں نہیں کہوں گا حسن سے شروع ہوا, میں نہیں کہوں گا حسین سے شروع ہوا, میں کہوں گا شہادتوں کا سلسلہ تو مدینے سے شروع ہوا. شہادتوں کا سلسلہ محسن سے شروع ہوا تو شکم مادر میں شہید ہوئے, حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا, اور جب جنازہ اٹھا تو لاشے پہ تین پیوست تھے, فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے کربلا میں آ کے ایسے بکھرے کہ کہیں علی اکبر کا لاشا, کہیں قاسم کا لاشا, کہیں اور محمد کے لاشے, یہ لاشے نہیں تھے, فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے تھے. اور ہاں, تسبیح میں ایک امام ہوتا ہے, اس کا لاشا گودال قتل گاہ میں تھا, حسین کا جسم پہچانا نہیں جا رہا تھا. سیدانی نے آگے کہا, ہاں یہ میرے بھائی کا لاشا جس کا جسم پارا پارا ہو چکا, تلواروں کے نشان تیروں کے نشان.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر خلیل قبول فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، حج زیارات مستحقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ شہزادی زینب کے روزے کا تحفظ فرما، محافظین روزے حضرت زینب بالخصوص سید مقاومت حسن نصر اللہ کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے جیانوں کی نصرت فرما، ان کے شاہ شہید ہونے والوں کو پروردگار اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. جس مرحومہ کی سارے ثواب کے نور سے پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور مرحومہ کے درجات کو عالی فرما. امام اسد جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے ایک الحمد اور تین مرتبہ صبر اخلاص کی تلاوت فرمائے. نواب بیگم صاحب کو شاد فرمائے. نواب بیگم صاحب